بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنوں کا پارٹ 29 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کی مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. منا ابھی سو کر اٹھی تھی اور آتے ساتھ ہی سوئے سوئے سے انداز میں صوفے پر گر سی گئی تھی. نہیں پلیز، مجھے کسی کے گل بوٹوں کے بارے میں نہیں سننا. پہلے ہی پوری رات میں نے ٹیسٹ کی تیاری میں گزار دی ہے، اب تھوڑا آرام کرنے دیں مجھے. ارے خاندان بھر کی زبان پہ خوش نصیب کے کارنامے گردش کر رہے ہیں اور تجھے اپنی نیند کی پڑی ہوئی ہے. تو آپ کیا چاہتی ہیں، میں اور سیام بھی تو ایسا ہی کارنامہ کرے کہ سب کے نام زبانوں پر ہمارا ہی نام ہو. ارے فٹے منہ، کبھی کوئی ڈھنگ کی بات نہ کرنا، ہر بات کا آگے سے الٹا جواب دو گی. یہ سارا اس خوش نصیب کی صحبت کا اثر ہے، خود تو ویسی تھی ہی، میری معصوم بچیوں کو بھی اپنے جیسا منہ پھٹ بنا دیا. پلیز امی پلیز، یہ سیام کا مجھے نہیں پتا لیکن یہ بالکل میرا ذاتی ٹیلنٹ ہے، پلیز آپ اسے خوش نصیب کے کھاتے میں مت ڈالیں. منا نے تڑک کر کہا، ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھی سیام کو آنکھ بھی ماری، لیکن سیام نے فوراً ہی برا سمو بنا کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا. وہ مذاق میں بھی خوش نصیب کا حوالہ برداشت نہیں کر سکتی تھی. فضیلہ چچی ہکا بکا بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی. اس سے پہلے کہ یہاں گھمسان کا رن پڑتا، توتا بھائی نے معاملے کی نزاکت کو بھانپ لیا اور فضیلہ چچی کی فرمائش کے عین مطابق سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جہاں سے قطع کیا تھا. کیونکہ اصل بات کو فرمائش کے مطابق اثر نہ دہرانا بھی ضروری تھا کہ اماں کو ناراض نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس گھر میں ان کی سب سے بڑی سپورٹر جو تھی. اچھا تو ہوا کچھ یوں کہ جب میں ٹارچ لے کر چھت پہ پہنچا تو اسی وقت بادل زور سے گرجے اور بجلی اتنی کڑاکے دار آواز کے ساتھ چمکی کہ میرا تو ننھا سا دل اچھل کر حلق میں ہی آ گیا. بات یوں بھی کچھ کم پرسرار نہ تھی، لیکن طوطا بھائی نے اپنے زور بیاں سے اسے کچھ زیادہ ہی پرسرار بنانے کی ٹھان لی تھی. لیکن ابھی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ منہا نے جملہ اچک لیا، یعنی دل نہ ہوا کھجور کی گٹھلی ہو گیا، اچھلی اور حلق میں آ گئی. تم بول لو، میں پوری بات پھر کبھی بتا دوں گا. آپ نہ ہی بولیں تو اچھا ہے. اور امی آپ بھی اب بس کریں، پکڑ کر بات کا بتنگڑ ہی بنا دیا آپ لوگوں نے. آئے ہم نے کون سا بتنگڑ بنا دیا، پوچھو ذرا شاہجہاں سے، کیا اس خوش نصیب کو اس نے آدھی رات کے وقت دیوار سے چھلانگ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کیا؟ ہو سکتا ہے طوطے بھائی کو غلط فہمی ہو گئی ہو. غلط فہمی کا ہے کہ چھوڑے بھی امی، آپ کس کے ساتھ سر کھپا رہی ہیں؟ یہ ہم سب سے زیادہ خوش نصیب کی پکی سہیلی ہے، ہماری باتوں پر کہاں یقین آئے گا اسے، سیام نے منہ بنا کر کہا تھا. منا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گورا. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خوش نصیب نیند میں چل رہی ہو. ذرا خود سوچیں، وہ خودکشی کیوں کرے گی؟ خوش نصیب تو ایسی لڑکی ہے جو دوسروں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، البتہ خود کبھی ایسی حماقت نہیں کرے گی. اس کی بات میں وزن تھا. فضیلہ بیگم کے سارے مفروضے دم توڑ گئے. کہتی تو تم ٹھیک ہو. میں تو ہمیشہ ہی ٹھیک کہتی ہوں، بشرطے آپ کبھی میری بات پوری سن لیا کریں اور اپنے ان دو ہونہار سپوتوں کی باتوں سے نکل آئے کریں. اس نے طوطے اور سیام کو تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا. سیام دلی دل میں پیچو تاپ کھا گئی. طوطے بھائی نے کہہ کے منہ پھیر لیا، جبکہ فضیلہ بیگم منہا کی پوری بات سے متفق ہو کر اب کسی اور ہی رخ سے سارے واقعے کو دیکھنے لگی تھی. دور سے دیکھو تو فلک پوش زندگی سے بھرپور سجی سجائی عالیشان عمارت کی طرح دکھائی دینے لگا تھا. ارد شیرازی نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کے لیے فلک بوس کا کونا کونا سجا دیا تھا اور اس مقصد کے لیے ملک کے بہترین اور نامور ایونٹ آرگنائزرز کی خدمات حاصل کی گئی تھی. فلک بوس یوں بھی فن تعمیر کا شاہکار تھا. اگر اسرار اس کے کونے خدروں میں جنم نہ لیتا اور آصف کی من گھڑت کہانیاں اس کی خوبصورتی کو گہن نہ لگاتی تو فلک بوس ایک بہترین مقام تھا. لیکن اب معاویہ کی شادی کی خبر نے فلک بوس کی راہداریوں میں زندگی سی دوڑا دی تھی. ایونٹ آرگنائزرز نے اسے اتنا سجایا کہ در و دیوار کے اصل رنگ تو کہیں کھو ہی گئے. فلک بوس کے سر سے لے کر پیر تک جو آرائشی لائٹیں لگائی گئی تھیں وہ سر شام سے ہی جلا دی جاتی اور فلک بوس بس شام کے سینے سے پر جگہ جگہ کرتا. ملک کی نامور شخصیات، سیاستدان، دور قریب کے سبھی رشتہ دار اس تقریب میں شریک ہونے کئی دن پہلے سے فلک بوس پہنچ چکے تھے. ملک کی کریم تھی جو ارض شیرازی جیسے بزنس ٹائکون کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئی تھی. اب اتنی نامور شخصیات یہاں موجود تھیں تو اسی حساب سے سیکیورٹی کا بھی بڑا بہترین انتظام کیا گیا تھا. ارض شیرازی کی دوسری بیوی اور تینوں بچے بھی آئے ہوئے تھے. معاویہ کی ان تینوں کے ساتھ اچھی سلام دعا تھی اور اس نے ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا تھا. مہندی، بارات اور ولیمے کے روز پوری وادی کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی گئی. ارشیرازی نے کہہ دیا تھا کہ اس روز وادی کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ معاویہ کو خوشی ہوئی۔ اس کے بابا نے اپنی ناراضگی ختم کر کے اس کی شادی میں شرکت کا ارادہ کر لیا تھا۔ تم میرے بڑے بیٹے ہو، یہ کیسے ممکن تھا کہ میں تمہاری شادی میں شریک نہ ہوتا؟ انہوں نے شاید پہلی بار اس کا گال تھپ تھپا کر پیار سے کہا تھا۔ معاویہ جذباتی ہو کر ان سے لپٹ گیا تو وہ اس کے بچکانے پن پر ہنسنے لگے۔ ایک بیوہ کو سہارا دینے کی غرض سے نکاح کرنا اچھا فیصلہ ہے۔ میں دعا کروں گا اللہ تمہیں اپنی نیک نیتی کا صلہ دے اور کبھی تمہیں مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کے دل سے عائقت کے لیے بدگمانی ابھی تک نہیں گئی نا؟ اگر تم اس کے ساتھ خوش رہے تو شاید یہ بدگمانی بھی دور ہو جائے۔ ایسا ہی ہوگا۔ آپ باقی گیسٹ کو کمپنی دیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا چلا گیا تو ارض شیرازی اپنے سرکل کی طرف آ گئے۔ میری مانیے، اپنے اس فلک بوس کو ہوٹل میں بدل دیں۔ بشام اتنی خوبصورت جگہ ہے، اگر مناسب طریقے سے کام کیا جائے اور ٹھیک ٹھاک پروموشن ملے تو ٹورسٹ کے لیے بڑی اٹریکشن ہے یہاں پر۔ ارض شیرازی کے ایک ایم این اے دوست نے فلک بوس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھا دیکھی دوسرا بھی بولا، بالکل بالکل، میں حیران ہوں کہ ابھی تک حکومت کو خیال کیوں نہیں آیا اس طرف دھیان دینے کا۔ آپ کے ایک چھوٹے سے عمل سے ملک میں ٹوریزم کو فروغ بھی ملے گا اور آپ کی جیب بھی بھرتی رہے گی۔ اس بات پر ایک زبردست قہقہہ بلند ہوا۔ پھر ارض شیرازی نے کہا، میرا بھی کچھ ایسا ارادہ ہے، دیکھیے کب تک پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے قریب سے گزرتے ویٹر کے ہاتھ سے ڈرنک لیتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ وہیں سے کچھ فاصلے پر طالب حسن اپنے کچھ جاننے والوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں سائقہ بیگم وہیں آ گئی اور مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے طالب حسن کو بات کرنے کی غرض سے ایک طرف لے گئی۔ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے سب کے درمیان سے مجھے اٹھانا ضروری تھا؟ فردوسی صاحب اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، میرے بزنس کو کتنا فائدہ مل سکتا ہے؟ سگا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، اب اس کاروبار کو بڑھا کر کیا کرنا ہے آپ نے؟ میرا دل اتنا پریشان ہو رہا ہے اور آپ کو اپنے بزنس کی پڑی ہوئی ہے۔ کیوں، پریشانی کیسی؟ آج وادی میں عورتیں کہہ رہی تھیں فلک بوس کا یہ آصف شادی نہیں ہونے دے گا۔ آخر تم کب اس آصف کے وہم سے نکلو گی؟ کچھ نہ کچھ تو ہے طالب، تبھی تو لوگ بات کرتے ہیں۔ ایک طرف نماز قرآن کی پابندی بھی کرتی ہو، دوسری طرف کمزور عقیدہ لوگوں کی طرح وہم بھی پال رکھے ہیں۔ او خدا کی بندی، آصف جیسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں، کتنی بار سمجھاؤں، لیکن تم بھی بشام کی جاہل عورتوں سے کم تھوڑی ہو۔ آہستہ تو بولے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ ایک بات ہی تو کہہ دی تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ تمہیں زیادہ وہم ستا رہے تو نظر کی دعائیں اور چاروں قل پڑھ کر معاویہ اور عائقت کے گرد حصار بناتی رہو، اور پورا بھروسہ اللہ پہ رکھو، وہ سب بہتر کرے گا۔ ہاں انشاءاللہ۔ نہ میں پوچھتی ہوں ایسی کون سی استاد آ گئی خوش نصیب پر کہ خودکشی کرنے چھت کی دیوار پر ہی چڑھ گئی۔ کھاتی ہے پیتی ہے، کیا کمی ہے اس کی زندگی میں؟ اور تو اور سارے گھر والوں کی زندگیوں کا سکون بھی رچ کے ہی برباد کر رکھتی ہے، پھر بھی ایسا ہوا کیا کہ اس نے خودکشی کرنے کی سوچی؟ تم مانو نہ مانو بھابھی، معاملہ کچھ اور ہے۔ دوپہر تک جب اس قصے کو خوب خوب دہرا لیا گیا اور کسی کے بھی ہاتھ کوئی چٹپٹی بات نہ لگ سکی تو فضیلہ بیگم اپنی اون سلائیاں اٹھا کر کیف کی امی کے پاس چلی گئیں۔ جب انہیں لمبی چغلیاں کرنی ہوتی تو وہ اون سلائیاں ساتھ ہی لاتی تھیں کہ ہاتھ بھی نہ رکیں اور زبانیں بھی چلتی رہیں۔ صباحت بیگم سبزی کی ٹوکری آگے رکھے فٹافٹ کریلے چھیلنے میں لگی ہوئی تھی۔ کچھ کچھ فضیلہ بیگم کی بات سے قائل ہو ہی گئی۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن یہ الگ معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ فہمینہ تو کہہ رہی تھی کہ ایسا سب انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کبھی خواب میں انسان چلنے لگتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں۔ وہ سادگی سے بولی۔ وہ ویسے بھی سادہ مزاج خاتون ہی تھی اور اسی لیے فضیلہ بیگم کی چال بازیوں میں بھی آ جاتی تھی۔ نیند میں چلنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ تو ذہنی عارضہ ہوتا ہے، اگر خوش نصیب بیمار ہے تو کسی ذہنی امراض کے ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے۔ لو اب یہ نیا خرچہ تیار۔ کیسی باتیں کرتی ہو فضیلہ، اللہ نہ کرے کہ اسے کوئی عارضہ لاحق ہو۔ صباحت بیگم تھوڑا جھنجھلا کر بولی کہ فضیلہ بیگم کی انہی عادتوں سے انہیں چڑ تھی، کم سے کم کسی کی بیٹیوں کے لیے بات کرتے ہوئے تھوڑا بہت سوچ لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ جیسی ہماری بیٹیاں ہیں ویسی خوش نصیب بھی ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ اس میں کچھ بری عادتیں ہیں، لیکن اس طرح ایک دم سے اسے ذہنی مریض ثابت کر دینا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ خود بھی فضیلہ بیگم کی زبان کے چرکوں سے تنگ رہتی تھی، تبھی احتیاطاً نپے تلے لفظوں کا انتخاب کیا تھا۔ آئے رہنے دو بھابھی، اللہ ہماری معصوم بچیوں کو خوش نصیب کے شر سے بچا کے رکھے، اور آپ بھی کمال کرتی ہیں، کیسے منہ بھر کے کہتی ہے کہ ہماری بیٹیوں جیسی ہے خوش نصیب.
توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، گسبڑ لمبی تو زبان ہے اس کی.
تم سمجھی نہیں فضیلہ، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. آپ کے کہنے کا جو بھی مطلب تھا، میں صاف صاف بتا دے رہی ہوں، یہ جو خوش نصیب خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یا تو یہ کوئی ذہنی عارضہ ہے یا پھر کسی لڑکے کا معاملہ ہے.
صباحت بیگم اتنا حیران، خوشکن کا آدھی رات کے وقت منڈیر پہ چڑھ کر سن کر نہیں ہوئی تھی جتنا حیران اس بات پر ہوئی، لیکن اس حیرانی میں ناگواری کا عنصر زیادہ تھا. انہوں نے چپکے سے سر جھٹکا اور اپنی سبزی کی ٹوکری اٹھا کر کھڑی ہو گئی.
کیس کے ابو آتے ہوں گے، میں ذرا سبزی روشن کو دے دوں،
وہ کہتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی. فضیلہ بیگم نے ناگواری سے ناک چڑھا لی. اسی وقت کہیں سے خوش نصیب گزر رہی تھی. فضیلہ بیگم اسے دیکھتے ہی جلدی سے بولی،
اے لڑکی ادھر آؤ ذرا.
خوش نصیب رک گئی، پھر ان کے پاس بھی آ گئی، لیکن یہ انداز سے تخاتو اسے سخت زہر لگتا تھا، سو برا سا منہ بنا لیا.
نہ یہ آدھی رات کو تم منڈیر پر چڑھی کیا کر رہی تھی؟ توتے بھائی نے بتایا نہیں آپ کو؟ خودکشی کرنے کے لیے چڑھی تھی.
فضیلہ چچی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. توتے کی کہی ہوئی بات ہی درست ثابت ہوئی تھی.
صبح سے دماغ کھا لیا سب نے،
پتنگے لوٹنے گئی تھی میں منڈیر پہ، کسی کو فکر ہی نہیں میری، خالی خلی زبان کے چسکے پورے ہو رہے ہیں،
ظالم لوگ.
وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، مڑ کر ایک بار بھی فضیلہ چچی کی طرف نہیں دیکھا.
آپ کیسے ہیں بابا کبیر؟
میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، آپ کیسے ہیں؟
میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر خوشی نہیں نظر آ رہی مجھے.
کیا میں یہ سمجھوں کہ میری شادی کی خبر نے خوش نہیں کیا آپ کو؟
نہیں ایسی کوئی بات نہیں چھوٹے صاحب، مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے سن کر کہ آپ آئیکت بیوی سے شادی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس نیکی کا اجر ضرور دے گا. وادی میں سب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائی کی بیوہ سے شادی کر کے بہت بڑی نیکی کما رہے ہیں.
اپنی نیک دلی کی دھاک جمانے کے لیے میں شادی نہیں کر رہا.
اچھا خیر چھوڑیں اس بات کو،
مجھے پتا چلا کہ پاشا بھی آیا ہوا ہے.
کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دی اب تک.
یہیں کہیں ہوگا کہ نیچے وادی میں چلا گیا ہوگا، پڑھائی چھوڑ کر بس شام آ گیا ہے، کہتا ہے شادی کرو میری ورنہ واپس نہیں جاؤں گا.
تو کروا دینا اس کی شادی، اس میں کون سی بڑی بات ہے.
نیچے وادی میں جو موہن داس ہے نا، اسی کی بیٹی سے محبت ہو گئی اسے.
آپ خود سوچے صاحب، ہندو لڑکی سے کیسے شادی کروا سکتا ہوں اس کی.
اس سے پہلے کہ معاویہ کوئی جواب دیتا، اسے دور کسی راہداری میں مڑتی آئیکت دکھائی دے گئی.
بابا میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں،
وہ کہہ کر تیز تیز چلتا آئیکت کے پیچھے چلا گیا تھا.
یہ فضیلہ بھی بعض دفعہ حد ہی کر دیتی ہے.
آپ کیا کہہ دیا چچی نے؟
صباحت بیگم جس وقت اندر آئی فہمینہ بیٹھی پڑھ رہی تھی. اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور اسٹڈی ٹیبل پر جھکی کچھ لکھنے میں مصروف ہو گئی.
وہ کہتی کب ہیں؟ شوشے چھوڑتی ہیں.
اچھا تو کون سا شوشہ چھوڑ دیا چچی نے؟
فرماتی ہیں خوش نصیب کی خودکشی کی کوشش کے پیچھے کسی لڑکے کا معاملہ ہے.
کیا؟
ذرا سوچے امی، کوئی لڑکا اگر ہماری خوش نصیب میں دلچسپی لینے کی کوشش کرے گا تو خوش نصیب اس کا کیا حال کرے گی؟
فہمینہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے مزہ لے رہی تھی اور ہنس رہی تھی.
اور نہیں تو کیا، خوش نصیب کی تو شادی ہی ہو جائے تو خیر خیریت سے، تو بہت بڑی بات ہوگی.
مجھے تو فکر ہے کہ جس گھر میں دلہن بن کر جائے گی نا، وہاں رہنے والوں کو کیا حشر کرے گی. ہر روز لڑائیاں ہوا کریں گی.
وہ مستقبل کا سوچ سوچ کر ہنس رہی تھی. فہمینہ کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی، اور اگر جو امی کو پتا چل جائے کہ کیف خوش نصیب کو انہی کی بہو بنانے کا ارادہ کیے بیٹھا ہے تو بھلا کیا ہوگا. اس نے چپکے سے سوچا اور ذہن کی آنکھ سے امی اور خوش نصیب کو ساس بہو کے روپ میں لڑتے ہوئے بھی دیکھ لیا، ساتھ ہی اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ بھی جھکا لیا.
میں نے تو صاف کہہ دیا فضیلہ سے، خوش نصیب میں 100 برائیاں صحیح، لیکن یہ لڑکوں وڑکوں کے معاملات میں پڑنے والی یہ لڑکی نہیں ہے. کوئی اور اچھائی میں مانوں یا نہ مانوں، لیکن اس معاملے میں روشن کی تربیت کو ضرور مانتی ہوں. جب سے تمہارے چچا کا انتقال ہوا ہے، نہ اس عورت نے خود نظر اٹھا کر کسی مرد کی طرف دیکھا اور نہ اپنی بیٹیوں کو ایسے سبق پڑھائے، حالانکہ بھرپور جوانی میں بیوہ ہوئی تھی. مشکل سے 3 دن کی ہوگی ابھی خوش نصیب، جب وہ حادثہ تمہارے چچا کی جان لے گیا.
یہ بھی کوئی عمر ہوتی ہے عورت کی سفید چادر اڑ کر بیٹھ جائے.
وہ تعصب سے اس وقت کو یاد کر رہی تھی جب چھوٹے دیور کی میت فضل منزل کے صحن میں رکھی گئی اور کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جوان موت پر اشکبار نہ ہوئی ہو.
ویسے امی اتنی کم عمر تھی روشن چچی،
आप सब ने मिलकर इनकी शादी का क्यों नहीं सोचा?
अरे हमने तो बहुतेरा समझाया था रोशन को, लेकिन वो अपनी जिद की ऐसी पक्की निकली कि मानकर ही ना दी।
अल्लाह झूठ ना बुलवाए, बेवकी का भी ऐसा रूप चढ़ा था रोशन पे कि नजर नहीं हटती थी।
एक तो कम उम्री, फिर हुसन भी ऐसा कि कहीं हजारों में एक लड़की ऐसी नजर आ जाए तो बड़ी बात है। शक्ल सूरत में महानूर बिल्कुल रोशन का पर तो है, तुम खुद ही अंदाजा लगा लो जवानी में कितनी खूबसूरत रही होंगी। दूर पार के रिश्तेदारों ने सहारा देने की गर्ज से निकाह का पयाम भी दिया था, और तो और तुम्हारे अरफात मामू भी बड़ा पीछे पड़े रहे, लेकिन रोशन ने एक ना सुनी। कहती थी कि मेरे आगे दो बेटियां हैं, आज दूसरा निकाह करूंगी तो कल इन्हें का जवाब दूंगी। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता सबने ही कहना छोड़ दिया।
अच्छा, तो अरफात मामू ने जो शादी नहीं की इसके पीछे भी यही वजह होगी?
तुम्हारे मामू के दिमाग में तो बचपन का फितूर था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो आसमानों पर ही बनती हैं।
तो जब रोशन का जोड़ उनके साथ था ही नहीं तो शादी कैसे हो जाती?
कम अक्ल लड़का इसी रोशन के लिए वनवास लेकर बैठ गया, जो इसकी तरफ देखकर राजी न होती थी। शक्ल में अगर महानूर माँ के जैसी है तो आदत खुशनसीब ने माँ वाली ली है।
क्या कह रही है अम्मी, कहाँ खुशनसीब की तनक मिजाजी और कहाँ रोशन चची की सुलझी हुई तबीयत।
वो मानने से इंकारी हो गई। रोशन चची तो बोलती इतने धीमे सुरों में थी कि लगता था कि कानों में जल तरंग सी बज उठी है, जबकि खुशनसीब वो तो मानो फटा ढोल थी।
अरे बेटा, वक्त हर मिजाज को नरम कर देता है। बेचारी को किस्मत की मार भी तो ऐसी पड़ी कि सारा तंतना निकल गया। जवानी में तो रोशन बिल्कुल खुशनसीब की तरह बातें करती थी, वैसे ही तनक तनक कर जवाब देना, सबको अपनी जूती की नोक पे रखना, खुद को अकले कुल समझना, लेकिन बेवकी के चार तर उड़ते ही उनका मिजाज बदल गया। इसके बाद कम से कम मैंने तो रोशन को किसी के सामने नजर उठाकर बात करते नहीं देखा।
हाँ जिद है इसमें, जो जू की तो कायम है। तुमने देखा नहीं खुशनसीब को कैसे समझाती है? सिर्फ इसलिए कि वो अपना हाल देख चुकी है और नहीं चाहती कि खुदा ना खासा कल कला को खुशनसीब का तंतना भी ऐसे ही खत्म हो जैसे खुद उसका हुआ है।
अच्छा छोड़ें इस बात को।
हाँ, इन बातों को दोहराकर हमने करना भी क्या है। मैं तो तुम्हें बता रही थी कि फजीला ने अब नया शोशा छोड़ दिया है।
खुदा ही समझाएगा अम्मी फजीला चच्ची को भी। नींद में चलना तो ऐसी गैरमामूली बात भी नहीं कि इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर लिया जाए। और फिर क्या खुशनसीब से किसी ने पूछा है कि वो इतनी रात गए दीवार पर चढ़ी कर क्या रही थी?
नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल।
तो बस फिर पहले खुशनसीब से पूछे ना। तोता भाई तो वैसे भी माँ बहनों के साथ रहते रहते आधी लड़की बन चुके हैं, फसाद डलवाने में भी खासे माहिर हैं।
अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तोते की बात पर सब यकीन करके बैठ गए हैं कि खुशनसीब खुदकशी करने ही मुंडेर पर चढ़ी हुई थी। क्या पता इस वक्त तोता खुद भी नींद में था या पूरे होश में था।
और नहीं तो क्या, पर का बगला बना देते हैं तोते भाई, और फजीला चची मान ले आती है इनकी बातों पर।
होता ही समझे इन सबको।
वो दिल की भड़ास निकालकर उठ गई, लेकिन फहमीना सोच में पड़ गई। फिर उसने मोबाइल उठाया और कैफ का नंबर डायल करने लगी। बरामदा नुमा राहदारी जिसके दाहिने हाथ कमरों की अकबी दीवारें थीं और दूसरी तरफ बशाम की वादी का हुसन एक ढलानी चट्टान की तरह दिखाई देता था, तो इसी लंबी राहदारी में आयकत अपने ध्यान में चली जा रही थी। उसने लंबी जर्द कमीज के साथ सफेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था और साथ ही जर्द दुपट्टे के पल्लू उसके घुटनों को छूते थे। सुर्ख बालों की रेशमी सीधी चोटी इसके दाहिने कंधे पे आगे की तरफ पड़ी थी। कलाइयों में कोहनियों तक सफेद और जर्द चूड़ियां पहनी हुई थी। कानों में लंबे आवेजे थे जिनके किनारों से मोती लटक रहे थे। वो कदम आगे रखती तो आवेजे आगे पीछे झूलते और उसके गालों को छूने लगते। पैरों में नाजुक जर्द पट्टी वाली चप्पल थी। वो तेज तेज लेकिन बिना आवाज किए चल रही थी, यहां तक कि माविया ने दबे कदमों से उसे जा लिया। पहले दाहिने कंधे को पीछे से छुआ, वो पलटी, माविया जरा सा ओट में हो गया, फिर बाएं कंधे को छुआ। आयकत पूरी के पूरी घूम गई तो माविया ने मस्तूई नाराजगी से कहा, तुम हमेशा मुझे पहचान देती हो।
अभी भी नहीं पहचानूंगी तो कब पहचानूंगी? वैसे तुमसे पहले तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू मुझ तक पहुंच जाती है।
परफ्यूम चेंज कर लूंगा और फिर तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा।
लेकिन मैंने ये कब कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है?
तुम ना कहो, बेशक ना कहो, लेकिन मैं सारी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है।
नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क है।
वो बाजू फैलाकर चेहरा ऊपर उठाकर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गोल गोल घूमने लगा जैसे कोई मजजूब हो।
इश्क में दीवाना? नहीं, ये इश्क भी नहीं, ये कुछ और है। عشق سے آگے اگر کوئی منزل ہے تو میں اس منزل تک پہنچ گیا ہوں۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے تمہارا چہرہ دکھائی دیتا ہے، آنکھیں کھولتا ہوں تو میرا ذہن تمہارے خیالات سے نکل نہیں پاتا۔ ان چند مہینوں میں میں نے تمہیں اتنا سوچا ہے کہ میں نہیں رہا، شاید تم ہو گیا ہوں۔ بازو پھیلائے گول گول حرکت کرتا وہ اتنے جذب سے بول رہا تھا کہ آئکت ہکا بکا ہی رہ گئی۔ اتنی محبت، اتنی چاہت، لیکن ماویہ، وہ سہم کر بولی، محبت کس بلندینوں سے ہراساں کر دیا تھا۔ جنہیں محبت دیر سے ملتی ہے وہ وہمی بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے واقعی کبھی نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری آنکھوں سے جھلکتی ہے میری محبت، تمہارے چہرے پر لکھا ہے کہ میرے عشق نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تمہاری پیشانی پر بس ایک ہی تحریر ہے کہ ماویہ شیرازی میرے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے ہونٹ، اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھیں، اور ایسے مانو یقین بھرے لہجے میں بولتا وہ کوئی دیوانہ سا محسوس ہوتا تھا۔ آئکت کا چہرہ گلنار ہو گیا، محبت نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا۔ کچھ زیادہ ہی شاعرانہ موڈ ہو رہا ہے جناب کا، میں سوچ رہا تھا اچھی شادی ہو رہی ہے ہماری، میں تو تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ شادی ہو جانے دو، بس پھر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہی وقت گزرا کرے گا۔ سوچتا ہوں تو میری دلہن بن کر کیسی لگو گی؟ ویسی جیسی سب دلہنیں لگتی ہیں۔ نہیں، تم عام دلہن نہیں ہو، تم بہت خاص ہو، تمہیں اس کورس پر سب سے حسین نظر آنا ہے۔ مامن آئے کر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کا دل سہم گیا اور یہ راز اس کی آنکھوں میں دکھائی دینے لگا۔ کیا ہوا؟ مجھے لگا کہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں آئے کت۔ نہیں ماویہ، مجھے دھوکہ نہیں ہو سکتا، وہاں پر ابھی کوئی تھا اور چھپ کر ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں اندیکھا سا ڈر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آیوشمتی ہماری شادی میں شرکت کرنے پہنچ گئی ہو۔ پلیز ماویہ، بی سیریس، تمہیں وہم ہوا ہوگا یار، لیکن تمہیں یقین نہیں ہے تو چلو ہم خود جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس طرف چلنے لگا جس طرف آئکت کو کسی کی موجودگی کا گمان ہوا تھا۔ نہیں نہیں، رہنے دو، میرا وہم ہی ہوگا۔ آئکت نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا۔ اس کی آواز اور لہجہ گو کہ اس بات کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن اسے یقین تھا کہ اس نے وہاں کسی کو دیکھا ہے۔ ماویہ نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی باتوں کا اعتبار تو کرنا ہی پڑتا ہے، یہ ازل سے ہوتا آیا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا۔ جس محبت میں اعتبار نہ ہو وہ محبت نہیں، غلط فہمی ہوتی ہے۔ میرا برائڈل ڈریس آ گیا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ وہ ماویہ کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف چلنے لگی، لیکن مڑ مڑ کر راہداری کے اس کونے کی طرف دیکھتی رہی جہاں ابھی بھی ایک ہیولا سے حرکت کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور آئکت کی الجھن کو بڑھا رہا تھا۔ مونڈاک کے ساحل پر ایک خوبصورت رات دھیمے سروں سے بہتی تھی۔ ستارے اس رات اتنے چمکدار اور بڑے دکھائی دے رہے تھے کہ ان کا عکس پانی میں دکھائی دیتا تھا۔ منفرا کاٹیج کے ٹیرس پر گرل پر کوہنیاں ٹکائے کھڑی تھی اور بڑے دن بعد فرصت سے اس منظر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں آدم ٹیرس پہ آیا اور منفرا کو دیکھ کر شرارت سے مسکرانے لگا۔ منفرا نے بھی دروازہ کھلنے کی آواز پر گردن موڑ کر دیکھا تھا اور پھر ایسے ہی گردن واپس موڑ لی تھی۔ میری بہن اتنے دن بعد آئی ہے اور آتے ہی ناراض ہو گئی، پر یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی، وہ شرارت سے کہتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کے دو گلاس تھے، ایک اس نے منفرا کی طرف دوستانہ انداز میں بڑھا دیا تھا۔ میری اتنی مجال کہاں، ویسے بھی تمہارے اور ڈیڈ کے اختلافات ختم ہو تو کسی دوسرے کے ناراض ہونے کی باری آئے، نروٹے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس سے گلاس پکڑ لیا تھا۔ میرے ڈیڈ کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہے، اگر وہ پاکستان نہ جانے والی میری بات مان لے تو بلیو می وہ بڑے اچھے فادر ثابت ہو سکتے ہیں، سنجیدگی سے اس نے کہا، لیکن آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھیں۔ منفرا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اپنی بات سے ہٹنے کو وہ تیار نہیں تھا۔ تم نے انہیں ناراض کر دیا ہے، منا لوں گا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ تمہیں کوئی اچھا لڑکا ملا؟ اچھا لڑکا؟ کوئی تمہارا گمشدہ آئی پیڈ تو ہے نہیں کہ کسی روز الماری کھولو اور وہاں پڑا ہوا مل جائے؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ جواب میں آدم قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا، اس نے منفرا کی اس بات کو بڑا انجوائے کیا تھا۔ اینڈ بائے دا وے، یہ لڑکا ملنے والی بات موم ڈیڈ کے سامنے مت کر دینا، میں بوائے فرینڈ بناؤں یا نہ بناؤں ان دونوں کو چکر ضرور آ جائیں گے۔
او کم آن، یہ ہماری لائف ہے، ہم جیسے چاہے گزاریں۔
یہ غلط بات ہے آدم، ہمارا مذہب اور کلچر ہمیں ان باتوں کی اجازت نہیں دیتے۔
مذہب کی بات کرو، کلچر کی نہیں۔ ہم کوئی ڈیڈ کے ملک میں نہیں رہتے کہ وہاں کے کلچر کو فالو کریں۔
میں شاید تمہارے ویوز کبھی چینج نہیں کر پاؤں گی، لیکن ایک بات طے ہے، موم ڈیڈ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، میں کبھی بوائے فرینڈ بھی نہیں بناؤں گی۔
او ریئلی؟ اور اس اسٹوپڈ شامیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟
منفرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ شامیر کے بارے میں کیا خیال ہونا ہے؟
وہ بچپن کا دوست ہے میرا،
اور بس۔
پسند کرتا ہے وہ تمہیں؟
ایسی کوئی بات نہیں، شامیر باؤنڈریز میں رہنے والا انسان ہے ہی نہیں، وہ آزاد منش انسان ہے، آج یہاں تو کل وہاں۔ اب یہی دیکھ لو، تقریباً 8 ماہ سے ہم دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔
شادی کر کے گھر بار سیٹ کرنے کے بارے میں وہ کیسے سوچ سکتا ہے؟
ہم دونوں کی تو مینٹل اپروچ ایک جیسی نہیں ہے، ریلیشن شپ کیسے بنا سکتے ہیں ہم لوگ؟
اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ان مختصر جملوں میں اس کی زندگی کا سارا فلسفہ موجود تھا۔
بائی دا وے، تمہاری ملاقات ہوئی ہے شامیر سے؟
نہیں، کافی عرصے سے نہیں ہوئی،
وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔
بس میں کسی ایسے انسان سے شادی نہیں کروں گی جس کے آج اور کل کی کوئی خبر ہی نہ ہو، جو اتنا انپریڈکٹیبل ہو کہ اس کے بارے میں یقین سے کچھ کہا ہی نہ جا سکے۔
لیکن شامیر ڈیڈ کو بھی پسند ہے، میرا خیال ہے کہ وہ تمہاری شادی اسی سے کرنا چاہیں گے۔
جب شادی کی باری آئے گی تب سوچیں گے۔
اچھا ایک چیز تو دیکھو۔
آدم نے اپنی شرٹ کی آستین کو فولڈ کر کے جوش سے اسے دکھایا۔ کندھے سے ذرا نیچے عقاب کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔
منفرا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔
تم نیو ہارلم گئے تھے؟
ابھی چند روز پہلے ہی گیا تھا، یہ ٹیٹو وہیں سے بنوایا میں نے۔
اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔
تھوڑی عقل کرو آدم، ڈیڈ کسی چیزیں بالکل بھی پسند نہیں، انہیں پتا چلا کہ تم نے ٹیٹو بنوایا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔
ہر چیز جو مجھے اچھی لگتی وہ ڈیڈ کو بری لگنے لگ جاتی ہے۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ٹیٹوز بنوانے کو وہ مذہبی اعتبار سے غلط سمجھتے ہیں۔
او کم آن، اور ویسے بھی ڈیڈ کو بتائے گا کون؟
چلو نیچے چلتے ہیں، اب مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔
وہ موضوع ہی ختم کرتا نیچے چلا گیا تھا۔ منفرا گہری سانس بھرتی اس کے پیچھے چل دی۔
خوش نصیب سر پکڑے بیٹھی تھی۔ جتنی پریشان کن صورتحال وہ دیکھ رہی تھی، اس کا ذاتی خیال تھا کہ اب اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سوال پر سوال جنم دے رہے تھے، جواب کوئی نہیں ملتا تھا۔ رات جو کچھ بھی ہوا وہ خود اس کے لیے بھی ایک معمہ بن کر رہ گیا تھا، کیونکہ اسے خود ہی نہیں پتا تھا کہ وہ بستر سے نکل کر چھت کی منڈیر پر آدھی رات کو کون سی پتنگیں لوٹنے چڑھی تھی۔ وہ تو بھلا ہو طوطے بھائی کا، بر وقت اسے کھینچ کر دیوار سے اتار لیا، ورنہ ذرا سا پیر کھسکتا اور وہ فضل منزل کے صحن میں کھلے ہوئے دماغ کے ساتھ پڑی ہوئی نظر آتی۔
تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ ایسی کون سی قیامت ٹوٹی تھی تم پر کہ تم خودکشی کرنے چھت پر پہنچ گئی؟
روشن امی نے بے حد غصے سے اس سے پوچھا تھا۔
لوگ اس سے بڑے بڑے مصائب دیکھتے ہیں لیکن اف تک نہیں کرتے، ایک تم ہو جو ذرا سی پریشانی سے گھبرا گئی۔
آپ غلط سمجھ رہی ہیں امی، خودکشی کرنے نہیں چڑھی تھی میں،
اور جب سے آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ مجھے ڈانٹ ہی جا رہی ہیں، حالانکہ اتنا تو آپ کے میرے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ لاکھ چیخ چلا لوں، لاکھ اعتراض کر لوں، لیکن اتنی مایوسی کو کبھی میں سر پر سوار نہیں ہونے دیتی کہ خودکشی کا ہی سوچنے لگوں۔
وہ بولنے لگی تو روشن امی خاموش ہو گئی۔ اس کی بات میں دم تو تھا،
اور یہاں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے۔ ان سب زیادتیوں کے لیے خودکشی جیسا بڑا قدم کیوں اٹھاؤں گی میں؟
تو پھر طوطے نے یہ کیوں کہا کہ تم خودکشی کرنے والی تھی؟
کیونکہ طوطے بھائی کی عقل ان کے قد سے کہیں چھوٹی ہے، میری جان بچا لی، احسان کیا، لیکن یہ خودکشی والی بکواس کر کے دماغ خراب کر دیا میرا۔ اب اس احسان کی وجہ سے ایک مکہ مار کر انہیں مزہ بھی نہیں چکھا سکتی میں۔
بکو مت،
پہلے تم کو بڑی مصیبت کم تھی جو نیند میں بھی چلنا شروع کر دیا، اب رات کو میں دروازے پر تالا لگا کر سویا کروں گی،
اور خبردار کہ تم نے طوطے سے کچھ کہا،
وہ بیچارہ معصوم انسان تمہاری جان بچا کر مزید مشکل میں آ گیا ہے۔
اور اس طوطے کی جان تو میں گچی دبا کر نکال لوں گی، مفت میں بدنام کر کے رکھ دیا مجھے۔
منہ میں بڑبڑا کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ سوچ کر نیچے آئی تو فہمینہ فون ہاتھ میں لی اسی کے پاس آ رہی تھی۔
اچھا ہوا تو مجھے یہی مل گئی، یہ لو فون پکڑو، کیف بات کرنا چاہتا ہے۔
خوش نصیب نے منہ بنایا تو فہمینہ نے زبردستی اسے فون پکڑا دیا۔
بات کر کے میرے کمرے میں فون دے جانا۔
وہ خود چلی گئی۔
ہیلو،
لگتا ہے تمہیں بھی اطلاع مل گئی ہے۔
مجھے تو رات ہی بذریعہ خواب اطلاع مل گئی تھی، میں نے دیکھا تم دیوار پر چڑھی میرا نام لے لے کر پکار رہی ہو اور زور زور سے کہہ رہی ہو، کیف اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میں چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں گی۔
یہاں پر پارٹ 29 کا اختتام ہوتا ہے، مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 30 سماعت فرمائیں۔